منگل 23 اگست سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا پارٹی کا انتظام پاکستان سے چلنا چاہیے. تو کیا الطاف حسین کا دور ختم؟ فاروق ستار کا جواب،
یہ ایشو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. پالیسی نظریہ یہ ہے کوئی بھی رہنما یہ بات کرے جو کہ ریاست پاکستان کی انٹیگریٹی اور وحدت کے خلاف ہے، ایم کے ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جماعت ہے اور اس کا انتظام بھی پاکستان سے ہی چلے گا.
عذر بار بار یہ آ رہا ہے کہ ذہنی دباؤ ہے، ذہنی تناؤ ہے یا کیفیت اور صحت ہے، تو پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس وقت تک یہ مناسب ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. ہماری یہ خواہش ہے، ہمارا یہ مشورہ ہے اور ہمارا یہ ایک طرح سے فیصلہ بھی ہے کہ اب ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اس بات کو دہرایا جائے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں.
ترکی کے شہر غازی انتب میں خودکش دھماکے کے بعد شام کے شمالی علاقے جرابلس میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. طاہر عمران.
اطلاعات کے مطابق غازی انتب میں اس وقت 1500 کے قریب شامی باغی موجود ہیں اور یہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی شروع کرنے کے احکامات کے انتظار میں ہیں. جرابلس کے علاوہ ترکی نے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والی کرد ملیشیا وائی پی جی کے زیر قبضہ علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو نے کہا ہے کہ شام کے شمالی علاقوں سے دولت اسلامیہ کا صفایا کر دیا جائے گا. ترکی کی جانب سے دولت اسلامیہ کے خلاف بمباری کا آغاز صوبے غازی انتب کے قصبے میں شادی کی تقریب پر خودکش حملے کے بعد کیا گیا.
عراق میں فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا ہے تاکہ شمالی شہر قیارہ پر قبضہ بحال کیا جا سکے. علاقے کے ارد گرد شدید لڑائی جاری ہے. زمینی دستوں کو امریکہ کی قیادت میں لڑنے والی اتحادی فوج کے جنگی جہازوں کی مدد بھی حاصل ہے. قیارہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے اہم شہر ہے اور عراقی فوج موصل کے لیے لڑائی سے پہلے قیارہ کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے چھڑوانا چاہتی ہے. فلسطین میں ہزاروں افراد نے مغربی کنارے کے شہر نابلوس کی جیل میں ایک قیدی کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا ہے. اس قیدی پر دو پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام تھا. انسانی حقوق کی تنظیمیں فلسطینی جیلوں میں قیدیوں سے سلوک کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں. امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو جنیوا میں ہونے والے آرمز ٹریڈ ٹریٹی کے رکن ممالک کے اجلاس میں سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنے کے معاملے پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. سعودی عرب یمن میں شیعہ باغیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. شراز حسن.
امریکہ، برطانیہ اور فرانس تینوں نے آرمز ٹریڈ ٹریٹی معاہدے کی توثیق کر رکھی ہے جس کا مقصد اسلحے کی فروخت پر نظر رکھنا ہے، خاص طور پر شورش زدہ علاقوں اور ایسے ملکوں کو جن کے بارے میں شبہ ہو کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر اسلحے کی فروخت سے یمن میں تنازع کو ہوا مل رہی ہے. گزشتہ برس برطانوی حکومت نے سعودی عرب کو 4 ارب ڈالر جبکہ امریکہ نے 6 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ فروخت کیا. فرانس نے اسی دوران 18 ارب ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچا.
پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر حملے کی تحقیقات میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سمجھوتا ٹرین پر حملے میں 42 پاکستانی ہلاک ہوئے تھے. دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کچھ افراد کو تحقیقات میں شامل نہ کرنے کی وجہ سے قانون اور انصاف کی فراہمی کے عمل پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان نے انڈیا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سمجھوتا ٹرین کی تحقیقات سے متعلق معلومات کا تبادلہ کرے. جنوبی ہندوستان کی اداکارہ اور سیاستدان رمیا پر ان کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان جہنم نہیں ہے، غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے. نازیہ گلزار.
رمیا کا تعلق جنوبی ریاست کرناٹک سے ہے. وہ کانگریس سے وابستہ اور سابق رکن پارلیمان ہیں. حال ہی میں وہ سارک کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئی تھیں. رمیا کے اس بیان پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جہنم نہیں ہے، وہاں کے لوگ انڈیا کے لوگوں جیسے ہی ہیں اور پاکستان میں ان کی اچھی دیکھ بھال کی گئی. بظاہر رمیا نے یہ بات بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر کے اس بیان کے جواب میں کہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جانا اور جہنم میں جانا ایک ہی بات ہے.
نائجیریا میں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروہ بوکو حرام کے کئی اہم ارکان ملک کے شمال میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے ترجمان کرنل ثانی عثمان کے مطابق بوکو حرام کے لیڈر ابو بکر شیخاؤ بھی اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ نائجیریا کی فوج اس سے پہلے بھی کئی بار ابو بکر شیخاؤ کی ہلاکت کا اعلان کر چکی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سیدھے آتے ہیں آج کی بڑی خبر اور سب سے اہم موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم یا متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جماعت ہے اور اس کا نظم و نسق بھی پاکستان سے چلنا چاہیے۔ کراچی پریس کلب میں جماعت کے دوسرے قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایم کیو ایم کے خود ساختہ جلاوطن قائد الطاف حسین کے اس بیان سے لاتعلقی کا اظہار کیا جس میں گزشتہ روز الطاف حسین نے پاکستان مخالف باتیں کی تھیں اور جس کے بعد ایم کیو ایم کے بعض کارکنوں نے مشتعل ہو کر میڈیا دفاتر پر حملے کیے اور توڑ پھوڑ کی۔ الطاف حسین نے بعد میں اپنے اس بیان پر معافی مانگ لی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے فوراً بعد میں نے ڈاکٹر فاروق ستار سے پوچھا کہ کیا ایم کیو ایم کا انتظام پاکستان سے چلانے کا مطلب یہ ہوا کہ الطاف حسین کا دور ختم ہو گیا؟
ہم نے کہا ہے کہ جو یہ بار بار سچویشن ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم آئسولیٹ ہوتی ہے، بشمول الطاف بھائی کے پوری مہاجر کمیونٹی جس کی اتنی قربانیاں پاکستان بنانے میں، پاکستان کی بقا کے لیے قربانیاں ہیں اور پاکستان کی تعمیر میں ان کا جو ایک کلیدی اور واضح کردار ہے، وہ سب متاثر ہوتا ہے اور سب صدمے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے جو دوسرے فریقین ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایم کیو ایم کو آئسولیٹ کرتے ہیں، تنہائی میں لے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو غلطی ہے اس کا جو ہے وہ خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، جو کہ کسی طور پر بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے، جس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ صورتحال ہے کہ جس میں یہ غلطی بار بار ہو رہی ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے اس کو پھر ریٹریکٹ کیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایم کیو ایم ہیں اور ایم کیو ایم ہم ہیں۔
یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ
جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، اور جو پاکستان کی وحدت یا انٹیگریٹی کے خلاف باتیں ہوئی ہیں اس کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ جو بھی کرے گا، کارکن کرے، کوئی رہنما کرے، اس کی ہم مذمت کریں گے۔
تو یہ آپ کا فیصلہ ہے یا آپ کا فیصلہ ہے؟
آئندہ ہم یہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔
ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ آپ کا فیصلہ ہے یا آپ کے ساتھ پارٹی کی اور لوگ بھی اور رہنما بھی ہیں؟
دیکھیں اس وقت 90 پہ تو ہم سب جمع ہو نہیں سکتے، تو جتنے لوگ جمع ہیں میں سمجھتا ہوں ان سب کا فیصلہ ہے، اور جو رابطہ کمیٹی کے کچھ اراکین رہ گئے ہیں وہ بھی اس میں ساتھ ہیں۔ آپ ہماری اسپرٹ کو سمجھے، جو ہم نے کہا اس کے میسج کو سمجھے، اور وہ میسج یہ ہے کہ اس ایشو کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا، پارٹی کو ایڈریس کرنا ہوگا، جس میں بار بار اس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں آئسولیشن میں بھی جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سب لوگوں کو یہ مشکل جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو قائد تحریک ہیں وہ بھی اپنی غلطی کو مان کے ریٹریکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سنگین غلطی ہے، یہ فحوش غلطی ہے، بڑی غلطی ہے،
یہ ناقابل معافی آپ کی نظر میں؟
جسے میں اگر نہ بھی کہوں تو پاکستان کے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ناقابل معافی ہے، ناقابل تلافی ہے، لوگ کہتے ہیں۔
یہ بتائیے، نئی قیادت، نئی قیادت،
اس کا جواز،
نئی قیادت کا فیصلہ کون کرے گا؟
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی صحت کی یہ صورتحال ہے یا ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ، تو یہ تقاضا ہے کہ پہلے اس ایشو کو ایڈریس کر لیا جائے تاکہ آئندہ یہ صورتحال نہ ہو،
پہلے اس کا علاج کروایا جائے۔ یہ بتائیے فاروق ستار صاحب کہ نئی قیادت، نئے قائد کون ہوں گے، کیسے فیصلہ ہوگا؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اٹھا کر ہماری نیت جو ہے, ہمارا جو ارادہ ہے یا جو ہم وے فارورڈ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس میں رکاوٹ ہے. یہ ہم نے کہا کہ جب ہم تنظیم کے بنیادی مسائل کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں, جو ایشوز درپیش ہیں, تو اس میں تنظیم سازی کسی بھی سطح کی ہو, اگر اس میں ہمیں کچھ چیزیں طے کرنی ہوگی ہم طے کر لیں گے. تو یہ ایشو تو ہے ہی نہیں کہ قائد کون ہے یا نہیں ہے,
قائد ابھی تک الطاف حسین ہیں.
دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم نے تو یہ کہہ دیا, پالیسی نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی رہنما یہ بات کرے, کوئی بھی کارکن یہ بات کرے جو کہ ریاست پاکستان کی انٹیگریٹی اور وحدت کے خلاف ہے, ایم کے ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ایم کے ایم کے نظریے اور پالیسی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. میرے خیال میں اسی میں ساری باتیں نکال لیں,
مگر ایم کے ایم سارا میرا مطلب نکال لیں. مگر فاروق ستار صاحب, ایم کے ایم اور الطاف حسین تو لازم و ملزوم تھے, وہ بانی قائد ہیں, آپ ان کے دیرینہ ساتھی ہیں, آپ انہیں کیسے الگ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں میری بات سے اگر کوئی اس طرح کا تاثر آپ کو مل رہا ہے تو بالکل آپ تبصرے میں یہ بات کہیے, میں نے جو بات کہی ہے میں اسی پہ اسٹینڈ کرتا ہوں.
اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے الطاف حسین صاحب تو کیا کریں گے آپ؟
میرے خیال میں اس کے اندر میری اس پوری بات میں جواب, میری بات میں جواب موجود ہے. آج کی اس پریس کانفرنس کو یہیں تک رہنے دیں. یہ ہم نے سب نے آپس میں طے کیا, ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنا جس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے.
یہ تھے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار, جن کا کہنا تھا کہ اگر الطاف حسین کا گزشتہ روز کا بیان ذہنی تناؤ کا نتیجہ تھا تو پہلے اس تناؤ کا حل نکالا جائے. ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے نمنگار ریاض سہیل اس وقت میرے ساتھ ہیں اور گزشتہ روز سے اب تک جو کچھ ہوا اس پر ان کی گہری نظر ہے. ریاض, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شہر میں تازہ ترین کیا صورتحال ہے, لوگوں کا رد عمل کیا ہے جو اب تک ہوا ہے؟
جی, آپ سے تھوڑی دیر قبل جو ڈاکٹر فاروق ستار ہیں وہ اے آر وائی کے دفتر پہنچے ہیں, وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع ہو گئی جو پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگا رہی تھی اور متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ کے خلاف بھی نعرے بازی کر رہی تھی. اس سے پہلے جیسے ہی ڈاکٹر فاروق ستار پریس کانفرنس ختم کر کے باہر نکلے تو شہر میں جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نام سے ریلیاں نکالی گئی تھیں جس میں لوگوں کو جھنڈے تقسیم کیے جا رہے تھے. ایک قسم سے یوم پاکستان کا منظر نظر آ رہا تھا.
ریاض, آج آپ 90 جو ایم کیو ایم کا ہیڈ آفس ہے وہاں گئے تھے, وہاں کیا دیکھا آپ نے؟
جی, اس سے پہلے بھی ہم الطاف حسین کی جو رہائش گاہ ہے 90 وہاں پہ جاتے رہے. آج اس کے جو بھی دونوں دروازے تھے, داخلی دروازے, وہ سیل تھے. اس کے سامنے شعبہ اطلاعات ہے, اس کو بھی سیل کر دیا گیا تھا. اس کے عقب میں جو ایم کیو ایم کا پاکستان سیکرٹریٹ ہے, خورشید میموریل سیکرٹریٹ کے نام سے, اس کے بھی تینوں دروازوں کو سیل کر دیا گیا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اندر ابھی تک وہ لائٹیں جل رہی تھیں, پنکھے چل رہے تھے اور ایئر کنڈیشن یوں ہی چل رہے تھے, اس میں صرف لوگ موجود نہیں تھے, ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا. اور وہاں پر پولیس کی دو موبائلیں بھی موجود تھیں, رینجرز رات تک موجود تھی, اس کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی. وہاں کے لوگ یہ شکایت کر رہے تھے کہ یہاں پر کیبل بھی ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہے جس وجہ سے وہ ابھی تک صورتحال سے بہتر طریقے سے آگاہ بھی نہیں ہیں.
اور گزشتہ روز یہ اطلاع بھی تھی کہ ایم کیو ایم کے بعض کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اس کی کچھ تفصیل ہے؟
جی, کل کی ہنگامہ آرائی کے بعد ایم کیو ایم کے 12 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا. اسی طرح سے 90 اور اس کے اطراف سے ایم کیو ایم کے 3 رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا, جن میں قمر نوید, قمر منصور اور شاہد پاشا شامل تھے, جنہیں آج انضباطی دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر ان کا ریمانڈ بھی لیا گیا ہے.
اچھا ریاض, کل میئر کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کچھ سامنے آیا ہے اب؟
جی, آج اپنی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق ستار نے اعلان کیا تھا کہ وہ کیونکہ یہ 7 سالوں کے بعد تقریباً یہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں وہ مکمل طور پر اور بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے, اور آج رات کو انہوں نے جو امیدوار ہیں ان کا اجلاس بھی طلب کیا ہے. اور کراچی کے کوئی 5 ڈی ایم سیز میں سے 3 میں ایم کیو ایم کو برتری حاصل ہے, اسی طرح کے ایم سی میں بھی ایم کیو ایم کو برتری حاصل ہے. جی,
کراچی سے ریاض سہیل، اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آج سہربین کا بڑا موضوع ڈاکٹر فاروق ستار جو ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر ہیں، ان کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جماعت ہے اور فیصلے پاکستان سے ہی ہوں گے. یہی خبر ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی بھی ہے، آپ کو اس کی زیادہ تفصیل وہاں پر بھی ملے گی، پتہ ہے bbcurdu.com. اور اسی کے خبر کے تناظر میں میں نے بات کی اردو یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ اور سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف احمد سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ ایم کیو ایم نے اپنے قیام سے اب تک بہت سرد و گرم دیکھا ہے، اقتدار کے ایوانوں میں رہی، حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھی، کسی سے روٹھی، کسی نے منایا، مگر کیا کبھی ایسا کڑا وقت آیا کہ الطاف حسین کو فوج سے معافی مانگنا پڑی ہو؟
دیکھیے یہ بالکل نئے حالات ہیں، اور گزشتہ دو سال سے جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی، اس میں مین ٹارگیٹ ایم کے ایم کے کارکن ہیں جنہیں فوج اور آئی ایس پی آر جنگ بھی کہتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی راہ نے پیرنگ کی تھی. تو یہ جو آپریشن ہے اس نے ایم کے ایم کے عسکری دن کو تقریباً مفلوج کر دیا تھا. پھر گزشتہ سال سے ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا، وہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے اندر تبدیلی لائی جائے، لندن آفس بند کر دیا جائے اور الطاف حسین ایک سمبولک صدر رہیں اور ایم کیو ایم ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پارٹی بن جائے. دسمبر کے بعد سے برطانیہ میں جو الطاف حسین کے مقدمات میں التوا آیا، تو اس کے بعد الطاف حسین کی پالیسیوں میں سختی آ گئی تھی، انہوں نے فوج کے خلاف تقریریں شروع کی. تو پہلے مرحلے میں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی تقریروں پہ پابندی لگائی، اس سے ان کا رابطہ کم ہوا، مگر بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تھی. مگر کل کا جو واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں میڈیا ہاؤسز پہ حملہ ہوا، اس کے بعد پھر میرا خیال ہے وہی ڈاکٹرائن عمل پیرا ہوئی اور ایم کیو ایم کی قیادت میں آج پہلی دفعہ، یعنی مین قیادت میں پہلی دفعہ الطاف حسین سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. یہ پہلی دفعہ ہوا، اور اب یہ اس بات کا زیادہ امکان یہ ہے کہ الطاف حسین کے لیے مشکل رہے گی، کیونکہ کوئی اور اسکوپ مین اگر الطاف حسین نے بنایا تو اس کو عوام سے رابطے کا موقع نہیں ملے گا. کل کا جو کراچی کے میئر کا الیکشن ہے، اس میں ابھی فاروق ستار نے اعلان کیا ہے کہ متحد ہو کے الیکشن لڑیں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ظاہر ہے ان کے نامزد نمائندے ایم کے ایم کے دونوں جیت جائیں گے، وسیم صاحب بھی، ورا صاحب بھی. تو یہ بات میرا خیال ہے واضح ہو جائے گی کہ وسیم جو ہے اب کراچی رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہی کام کریں گے، تو ایک نئی شکل بننے جائے گی.
ڈاکٹر توصیف احمد صاحب، الطاف حسین اور پارٹی کارکنوں کے درمیان جو باہمی ربط تھا، وہ ربط اب کیسا ہے؟ کیا وہ رہے گا؟ وہ موجود ہے؟
نہیں، وہ ربط ٹوٹ گیا. ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن ختم ہو گیا الطاف حسین کا کارکنوں سے، دوسرے ربط کی ایک بڑی وجہ ان کی عسکری فورس تھی. عسکری فورس دو سال ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں تقریباً ختم ہو گئی ہے، تو وہ جو ڈسپلن ہے اب وہ نہیں رہا. تو انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی تھی، اس کے بعد بہت کم لوگوں نے اس مظاہرے میں حصہ لیا، ورنہ تو وہ مظاہرے پورے کراچی شہر میں پھیل جانے چاہیے تھے. اور میرا خیال الطاف حسین اس وقت اپنی زندگی کے سب سے شاید مشکل مرحلے تھے.
تو کیا الطاف حسین ایم کیو ایم کے لیے، متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بوجھ بن گئے تھے؟
جی، جس طرح وہ پچھلے چار سال سے چلا رہے تھے ایم کیو ایم کو، مطلب ایسا مرحلہ بھی آیا 2013 کے الیکشن کے بعد کہ پوری قیادت کی انہوں نے اپنے کارکنوں سے پٹائی کروا دی، اور مہینے میں چار دفعہ رابطہ کمیٹیاں توڑ دی گئیں، رات کو 3 بجے انہوں نے لیڈروں کو بلا لیا. تو اس سے یہ بڑا خیال پیدا ہو گیا تھا کہ قائد ظاہری طور سے ٹھیک نہیں ہے اور وہ شاید نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں. یہ بھی خبر پھیلی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، مگر ان کے فیصلوں سے یہ بار بار نظر آتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت میں الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے پاکستان کی صورتحال سے، یا ان کو حقیقی صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جاتا تھا. تو جب وہ حقیقت سامنے آتی تھی تو بہت وہ جھنجھاٹ کا شکار ہوتے تھے، اور اس کا غصہ وہ لیڈروں کارکنوں کو نکالتے تھے. اور پھر ایک اور مرحلہ یہ آیا تھا کہ 3 سال پہلے تک ایم کیو ایم کا کنٹرول تھا میڈیا ہاؤسز پہ، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی دوسرا میسج نہیں جاتا تھا، تو اس کی ساری کمزوریاں دبی رہتی تھی. مگر یہ آپریشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کے بارے میں تنقید اخبارات میں شائع ہونے لگی. یہ 2007 سے شروع ہوا، ٹی وی چینلز نے پروگرام کرنے شروع کیے، تو دوسرا میسج جانے کی وجہ سے وہ جو گرفت تھی وہ کمزور ہونا شروع ہوئی، جس کا آج فوکل پوائنٹ ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کی قیادت میں مکمل طور پہ کل ہونے والے واقعات سے اور ان کے نعروں سے لاتعلقی کا دار.
کراچی سے یہ تھے تجزیہ نگار ڈاکٹر توصیف احمد۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ کے گزشتہ روز کے بیان اور پاکستان کے خلاف نعرے لگانے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی پاکستان میں قیادت کے پاس لندن قیادت سے لاتعلقی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ۔
سیاسی جماعتوں کے قائدین نے پاکستان مخالف تقاریر اور نعرے بازی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے اور اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا لندن دفتر سے لاتعلقی جماعت کے قائدین کے پاس واحد راستہ تھا اور اب فاروق ستار اور دیگر مقامی قائدین کو اسے ثابت بھی کرنا ہوگا۔
عام اردو بولنے والا وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یہ میں اس کا گواہ اس لیے بھی ہوں کہ میں 20 سال کراچی میں رہا ہوں اور میں نے بہت قریب سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں کی جذبات اور خیالات جو ہے نا، اس کی نمائندگی کرنے کے لیے اگر کچھ لوگ ان کے اندر ہی تھے کہ جو الطاف حسین اور اس ٹولے کو جس سے آج انہوں نے برات اور لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اگر وہ آگے بڑھتے ہیں مخلصی سے تو میرا خیال میں یہ جو مسئلہ ہے ریزالو ہونے کا چانس ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ٹولہ بہرحال اس میں ایسا ہے، ایک عسکری ونگ اس میں ایسا ہے جن کو اگر آن ٹاسک نہ دیا گیا تو یہ جو مطلب کہ افریق ہے یہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مخالف نعرے اور باتیں ایم کیو ایم کے سربراہ نے پہلی مرتبہ نہیں کی، بلکہ 1979 سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی نے کہا کہ لاتعلقی کا فیصلہ جماعت کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ شاید نقصان پر قابو یا ڈیمیج کنٹرول کا راستہ ہے، کیونکہ جو کچھ گزشتہ روز ہوا اس کا دفاع نہیں ہو سکتا تھا۔
دیکھیں اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی کل کچھ لوگ جو بھی جرم کریں اور پھر ایک بیان دے دیں کہ جی ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں اور ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ نہیں کریں گے، تو کیا آپ تمام مجرموں کو معاف کر دیں گے؟ کیا وہ تو نہیں کر سکتے نا، وہ قانونی ایک طریقہ کار، ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کریں۔ اب ظاہر ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، مقدمات چلیں گے، وہاں سے وہ بتائیں اگر قانون میں گنجائش باقی بنتی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ صرف ایک معافی نامے سے وہ بات ختم ہوتی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک بیان دینے سے ان کے وہ جو اگر انہوں نے کسی قانون کو توڑا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو وہ صرف ایک بیان دینے سے ختم ہو جائے گا۔
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان مخالف تقاریر کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے رہنما اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات مشتاق غنی نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف باتیں کرنے والے تمام افراد کو سخت سزا دی جائے۔
تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی اور پاکستان کی موجودہ حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں رینجرز نے بر وقت قدم اٹھائے ہیں اور اب اس کو سیاسی قیادت کو لے کے اس کیس کو آگے بڑھنا ہوگا اور ہر صورت میں برٹش ہائی کمیشن کو بلا کے اسے احتجاج کرنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر سے ہمارے ملک کے خلاف نعرے لگوائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ سازش بنائی جا رہی ہے، وہ بندہ وہاں بیٹھے مزے کر رہا ہے جبکہ وہاں اس پہ 302 کے کیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے بھی اس کے خلاف اوپن ہونے چاہیے اور یہ غداری کا مقدمہ بھی اس کے خلاف چلنا چاہیے۔
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ بار بار پاکستان مخالف باتیں کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔
تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے پائے کا لیڈر یہ بات کہے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے اور میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں، ہر بار یہ الفاظ دہرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یعنی ہمیں یعنی پاکستان کی سطح پہ پاکستان کی حق میں ایک بات سوچنی ہے کہ ہم بگاڑ اتنی پیدا نہ کرے کہ اس سے مشکلات پیدا ہوں۔ جو لوگ اس میں ملوث ہے یعنی پاکستان کے سالمیت کے خلاف آواز اٹھانا، اور یعنی وہ بات تو اب ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میڈیا کو یعنی اس پہ پتھراؤ کرنا اور میڈیا کو نقصان پہنچانا، اس کی توہین کرنا، یہ بھی ہو چکی ہے، تو یہ تو ایک جرم ہے، اس جرم کے حوالے سے تو سزا ہونی چاہیے۔ رہی ان کی الفاظ کی بات، تو یہ الفاظ تو حکومت جانے کہ وہ کس حد تک اس پہ جا سکتے ہیں، یہ حکومت اور ان کی بیچ کی بات ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے پائے کے لیڈر کو نپی تلی الفاظ ادا کرنی چاہیے۔
میاں افتخار حسین نے ذرائع ابلاغ کے دفاتر پر حملوں کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے ایم کیو ایم لندن کے دفتر سے لاتعلقی کے فیصلے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ اب مقامی قیادت کو یہ ثابت بھی کرنا ہوگا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک عرصے سے ایم کیو ایم میں مائنس الطاف حسین کی باتیں ہو رہی تھیں اور آج جو پیش رفت ہوئی ہے یہ شاید اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی کراچی میں پیر کو ہنگامہ آرائی کی وجہ بننے والی تقریر کے بعد برطانوی وزارت داخلہ کے حکام سے کہا ہے کہ وہ سنگین جرم میں ملوث شخص کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے معاونت کریں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے اور دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم ایک ایسے وقت یہ ون ڈے سیریز کھیل رہی ہے جب وہ گزشتہ روز آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے، لیکن ون ڈے میں اس کی عالمی رینکنگ 9ویں ہے۔ پاکستانی ٹیم نے مصباح الحق کی قیادت میں اوول ٹیسٹ جیت کر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز 2-2 سے برابر کر دی تھی۔ ون ڈے سیریز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت اظہر علی کر رہے ہیں، جن کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم نے 20 ون ڈے کھیلے ہیں جن میں 8 جیتے ہیں اور 11 میں اسے شکست ہوئی ہے۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے بھی کل کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ پانچ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اس نے پہلے ون ڈے میں 3 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی ایک اہم بات یہ رہی کہ لوور آرڈر بیٹسمینوں میں روی چندرن اشوین اور ساہا نے عمدہ بیٹنگ کی۔ ان کے بنائے گئے رنز بھارت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ واضح رہے کہ اشوین کو سیریز میں 6 نمبر پر کھلایا گیا اور انہوں نے 2 سینچریاں اسکور کی، جبکہ ساہا نے بھی اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری اسکور کی۔ امریکی تیراک رائن لاکٹی کو ریو اولمپکس کے دوران غلط بیانی مہنگی پڑی اور اب تک 4 کمپنیوں نے ان کے ساتھ اسپانسرشپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رائن لاکٹی نے ریو اولمپکس کے دوران پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر لٹنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم بعد میں پتا چلا کہ وہ خود اپنے 3 دیگر تیراک ساتھیوں کے ساتھ ایک پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ میں مصروف تھے۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر سیم ایلرڈائس نے گول کیپر جو ہارٹ کے معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے، جنہیں مینچسٹر سٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ ایلرڈائس کا کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ مینچسٹر سٹی نے انہیں ابھی تک کسی میچ میں موقع نہیں دیا، وہ جو ہارٹ کو انگلینڈ کی ٹیم میں ضرور شامل کریں گے۔
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس پر تنقید، اور آپ کو سنوائیں گے پاکستان کی خاتون سائیکلسٹ کا خصوصی انٹرویو جنہوں نے 80 کلومیٹر کا سفر سائیکل پر کیا ہے۔ پروگرام کے نصف پر شمائلہ جعفری خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جماعت ہے اور اس کا نظم و نسق بھی پاکستان سے ہی چلے گا۔ ترکی نے غازی انتب شہر میں خود کش دھماکے کے بعد شام کے شمالی علاقے جرابلس میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ عراق میں فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا ہے تاکہ شمالی شہر قیارہ پر قبضہ بحال کیا جا سکے۔ فلسطین میں ہزاروں افراد نے مغربی کنارے کے شہر نابلوس کی جیل میں ایک قیدی کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو جنیوا میں ہونے والے آرمز ٹریڈ ٹریٹی کے رکن ممالک کے اجلاس میں سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنے کے معاملے پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
شمائلہ جعفری سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین میں پاکستان سے مزید خبریں آنے کو ہیں، مگر پہلے چلتے ہیں بھارت، جہاں ایک اداکارہ کے خلاف صرف یہ کہنے پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے کہ پاکستان جہنم نہیں ہے۔ کرناٹک کی اداکارہ اور سابق رکن پارلیمان رمیہ کا کہنا ہے کہ وہ بغاوت کا مقدمہ قائم کیے جانے کے باوجود اپنے بیان پر قائم ہیں۔ وہ کانگریس سے وابستہ ہیں اور حال ہی میں سارک کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئی تھی۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
رمیہ کا اصل نام دیویا اسپندنا ہے اور ان کا تعلق جنوبی ریاست کرناٹک سے ہے۔ رمیہ پر یہ کہنے کا الزام ہے کہ پاکستان جہنم نہیں ہے، وہاں کے لوگ ہم جیسے ہی ہیں اور وہاں ہماری اچھی دیکھ بھال کی گئی۔ انہوں نے بظاہر یہ بات بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر کے ایک بیان کے جواب میں کہی تھی۔ مسٹر پاریکر نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر ایک مقابلے میں 5 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کل ہمارے جوانوں نے 5 لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ پاکستان میں جانا اور جہنم میں جانا ایک ہی ہے۔ بغاوت کا مقدمہ قائم کیے جانے کے بعد رمیا نے بنگلور میں ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جس کے لیے وہ معافی مانگے۔ ان کا کہنا ہے کہ معافی مانگنا میرے لیے سب سے آسان کام ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں۔ آج کل ملک میں حالات کچھ ایسے ہیں کہ کسی کے بھی خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور میرے خیال میں اسے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف بھی پولیس نے بغاوت کا مقدمہ قائم کیا تھا، جس کے بعد ایمنسٹی نے بھارت میں اپنا کام بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایمنسٹی کے ایک پروگرام میں دیش مخالف نعرے بلند کیے گئے تھے۔ انڈیا میں گزشتہ چند مہینوں سے بغاوت سے متعلق قانون پر بحث جاری ہے اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ اظہار خیال کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے اس قانون کا بیجا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بحث اس وقت شروع ہوئی تھی جب جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار اور بعض دیگر طلبہ کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے حق میں اور بھارت کی سالمیت کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ رمیا کے خلاف مقدمہ ایک وکیل کے وٹل گوڑا کی شکایت پر قائم کیا گیا ہے۔ مقدمے کی ابتدائی سماعت 27 اگست کو ہوگی۔ کرناٹک میں بی جے پی اور اس کی طلبہ تنظیم کے کارکن رمیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یا تو وہ معافی مانگیں یا پاکستان چلی جائیں، لیکن رمیا کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور انہیں اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ایسے حالات میں آپ پاکستان کی تعریف کیسے کر سکتی ہیں، لیکن میرا جواب ہے کہ میں پاکستان کے شہریوں کی بات کر رہی تھی اور میں اپنے تجربے کی بات کر رہی تھی۔ اگر یہ غلط ہے تو ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ پہلے بھی کیا گیا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اظہار خیال کی آزادی کی آڑ میں دیش مخالف سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب ایک بین الاقوامی خبر۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو آرمز ٹریڈ ٹریٹی کے رکن ممالک کے اجلاس میں سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنے کے معاملے پر کڑی تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اسلحہ عام شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جبکہ برطانیہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں کہ سعودی عرب عام شہریوں کے خلاف ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔
جنیوا میں ہونے والے آرمز ٹریڈ ٹریٹی کے رکن ممالک کے اجلاس میں کہا گیا کہ یمن میں ہزاروں عام شہریوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں سعودی عرب شیعہ باغیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ امدادی ادارے آکسفیم نے برطانوی وزراء پر انکار و انتشار کی حکمت عملی اختیار کرنے کا الزام عائد کیا۔ تاہم برطانوی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے برطانیہ کی درآمداد کے طریقہ کار کے مطابق ہیں۔ حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر پارلیمان بوب سٹیورٹ کہتے ہیں،
میرے خیال میں سعودی عرب اور ان کے اتحادی جن میں مصر، مراکش، عمان، متحدہ عرب امارات،
کویت، قطر اور بحرین شامل ہیں، وہ اپنے لیے ہتھیاروں کا کچھ اور نظام باقی ماندہ ممالک سے حاصل کریں گے۔ جو ہتھیاروں کا نظام ہم انہیں دے رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے، کیونکہ نشانے کے اعتبار سے وہ انتہائی درست ہے۔ اس کی وجہ سے جب بھی ان ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے تو عام لوگ زد میں بہت کم آتے ہیں۔
امریکہ، برطانیہ اور فرانس تینوں نے آرمز ٹریڈ ٹریٹی معاہدے کی توثیق کر رکھی ہے، جس کا مقصد اسلحے کی فروخت پر نظر رکھنا ہے، خاص طور پر شورش زدہ علاقوں اور ایسے ملکوں کو جن کے بارے میں شبہ ہو کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر اسلحے کی فروخت سے یمن میں جاری تنازع کو ہوا مل رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ چین، یوکرین اور جنوبی افریقہ سے ملنے والے اسلحے نے جنوبی سوڈان کے تنازع میں بھی شدت پیدا کی ہے۔ واشنگٹن میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن ڈارل کمبل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
جس روز امریکہ نے کانگریس کو عندیہ دیا کہ وہ سعودی حکومت کو $1.2 billion کے ہتھیار فروخت کرے گا، عین اسی دن سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس سعودی عرب پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لائحہ عمل میں تبدیلی لائے، مگر سعودی عرب یا تو اپنی نااہلی کی وجہ سے اور یا پھر سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عرب کی اس حکمت عملی کے باعث ان تینوں ممالک کو سعودی حکومت کو مزید ہتھیاروں کی فراہمی روک دینی چاہیے۔
وہ اس حوالے سے مزید کہتے ہیں،
صعوبتیں مسلسل جاری ہیں، اگر اوباما حکومت کچھ نہیں کرتی تو پھر کانگریس کا فرض ہے کہ وہ سعودی عرب کو مزید ہتھیاروں کی فروخت فوراً روک دے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے، سعودی عرب کو یمن پر فضائی حملے کرنے سے روکنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہوگا۔
گزشتہ برس برطانوی حکومت نے سعودی عرب کو $4 billion جبکہ امریکہ نے $6 billion مالیت کا اسلحہ فروخت کیا۔ دنیا بھر میں اسلحے کے کاروبار کی کل مالیت تقریباً $17 billion سالانہ ہے۔ ہتھیاروں کے خلاف مہم چلانے والے اداروں کا کہنا ہے کہ آرمز ٹریڈ ٹریٹی کے دستخط کنندگان کو جنگ زدہ علاقوں کو اسلحے کی فروخت محدود کر دینی چاہیے۔
سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنے والے مغربی ممالک پر تنقید۔ یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان میں سانحہ کوئٹہ کے خلاف وکلاء 16 روز سے عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ اس صورتحال کے باعث بلوچستان میں عدالتی نظام بڑی حد تک مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جس سے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
کوئٹہ شہر میں روزانہ سائلین کی ایک بڑی تعداد اپنے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں آتی ہے، لیکن عدالتوں میں مقدمات کی سماعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ انہی میں ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق رکھنے والے محمد عثمان بھی شامل تھے۔ وہ سینکڑوں میل دور سے آیا، مگر ہائی کورٹ میں ان کے مقدمے کی سماعت نہیں ہوئی، جس پر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنی پریشانی کے مقابلے میں وکلاء کے لیے زیادہ غمگین تھے۔
باقی بچہ کیا ہے؟ بچہ کیا ہے بھائی؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے یار؟ کتنے لوگ برباد، کتنے گھر برباد ہیں، کتنے کیا ہے، کتنا کیا ہو گیا؟ یہ دیکھو کیا کتنا کیا ہوا، ایک ایک گھر چھوڑ دوسرا ہی بے باتام۔ مگر زیادہ ہمارا دل بھروسہ کرتا ہے، رونا کر کہتے ہو روئے۔ باقی
بلوچستان میں ہائی کورٹ کے اگر سبی اور تربت میں بھی بینچ قائم ہیں، لیکن زیادہ تر مقدمات کی سماعت کوئٹہ کے پرنسپل بینچ میں ہوتی ہے۔ بلوچستان بار کونسل کے رکن منیر احمد کاکڑ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں روزانہ 200 سے 250 کیسز سماعت کے لیے لگتے ہیں۔ 16 روز سے جاری وکلاء کی ہڑتال کی وجہ سے ان میں سے صرف ضمانت سے متعلق کیسز کے علاوہ دیگر مقدمات کی سماعت پر وکلاء پیش نہیں ہوتے۔ سبی سے تعلق رکھنے والے ایک اور سائل زائد اقبال شاہ اپنے کسی رشتہ دار کی ضمانت کے حوالے سے ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جس بینچ میں ان کا کیس لگا تھا اس میں صرف 1-2 مقدمات کی سماعت ہو سکی۔
کیسز نہیں چل رہا ہے ابھی، ہمارے تو ضمانت کا کیس تھا ہو گیا تھا، باقی صرف 2 کیس چلے ہیں پورے کورٹ میں، باقی سارے ملتوی ہو گئے، ڈیٹ دیے ان کو۔ دور دراز سے سائلات جیسے ہم لوگ سبھی سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کیس چلتا نہیں ہے، سب ڈیٹ پہ ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ وکلاء کی شہادت کی وجہ سے ہڑتال چل رہی ہے، مشکلات بہت زیادہ مشکلات ہیں یہاں پہ۔
ہائی کورٹ کے علاوہ کوئٹہ میں ضلع کچہری اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں واقع مختلف عدالتوں میں روزانہ سینکڑوں مقدمات سماعت کے لیے لگتے ہیں۔ 16 روز سے عام مقدمات کی سماعت کے لیے وکلاء کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان میں عدالتی نظام بڑی حد تک مفلوج ہوا ہے۔ منیر کاکڑ کہتے ہیں کہ سائلین کے مشکلات اور پریشانی کا انہیں احساس ہے، لیکن اس وقت وکلا کی توجہ اپنے زخمی ساتھیوں کی جانب ہے۔
تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ وہ ہماری جو ساتھی زخمی ہیں، جو پاؤں پہ چل نہیں سکتے، کسی کے ہاتھ کٹ رہے، تو ان کی ریکوری کی حد تک میرے خیال میں کوئی بھی اس چیز کے لیے ذہنی طور تو تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں میں مانتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں، ہڑتال کا کنٹینیو رہنا سائلین کے لیے تو زیادہ مشکلات ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زیادہ مشکلات اس قسم کے کہ اس کا ازالہ نہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اپرچونیٹی ہے۔
وکلا تنظیموں کے مطابق سانیہ کوئٹہ میں 56 وکیل ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انٹرنیٹ کمپنی گوگل اور فائر فاکس کے براؤزر میں بگ یعنی سکم تلاش کر کے $5,000 کا انعام پانے والے نوجوان پاکستانی ہیکر رافع بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وائٹ ہیٹ ہیکنگ کے لیے بڑی صلاحیت موجود ہے، تاہم حکومت کی اس شعبے میں عدم دلچسپی سے ایسے بیشتر لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ہماری ساتھی ارم عباسی نے رافع بلوچ سے پوچھا کہ انہیں جو پذیرائی ملی اس پر وہ کیا کہیں گے۔
الحمدللہ، اس سے پہلے پاکستان سے کبھی بھی گوگل اور فائر فاکس وغیرہ میں براؤزر لیول کے بکس نہیں رپورٹ کیے گئے۔ نارملی گوگل جو ہے اس طرح کے بکس کے $1,000 دیتا ہے، مجھے گوگل نے $3,000 اس کے دیے، پھر $1,000 فائر فاکس نے دیے، پھر $1,000 کسی اور براؤزر نے دیے۔
ایتھیکل ہیکنگ اور ہیکنگ یا وائٹ ہیٹ ہیکرز یا بلیک ہیٹ ہیکرز، کیا فرق ہے اس میں؟
فرق صرف انٹیگریٹی کا ہے۔ اے ہیمر کین بی یوز ٹو بلڈ سم تھنگ اینڈ اٹ کین بی یوز ٹو ڈسٹروائے سم تھنگ۔ آل اٹ کمز ڈاؤن کہ آپ کی انٹیگریٹی کیا ہے۔ میں آپ کو آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں ہیک کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ ایک ہیکر جو ہے ملیشیس ہیکر کس طریقے سے کر سکتا ہے، تاکہ آپ وہ راستہ جو ہے وہ کلوز کر دیں۔ جو ملیشیس جو بلیک ہیٹ ہیکر ہوتا ہے وہ آپ کے سسٹم میں ہیک کرتا ہے فار فائنینشیل گینس، اور آپ کے آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، ڈفرنٹ گیمس ہو سکتے ہیں اس کے۔
تو ایسے میں آپ کا یہ پروفیشن چوز کرنا، آپ نے جب اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ مجھے ہیکر بننا ہے، کیا رسپانس تھا ان کا؟
رسپانس اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یا تو انجینئر بنو یا تو ڈاکٹر بنو، سی ایس ایس کرو، بیوروکریسی کی طرف جاؤ۔ آپ یہ ایسی فیلڈ آپ نے چوز کی ہوئی جس کا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے اور جس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، بٹ الحمد للہ میرا پیشن تھا، آئی کیریڈ آؤٹ مائی پیشن، اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکسیز سے نوازا اس میں۔
کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا کبھی کوئی ٹیمپٹیشن کے لائن کراس کی جائے؟ کیونکہ آف کورس اگر آپ کو ایتھیکل ہیکنگ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیکنگ کرنے کی بھی ایبلٹیز رکھتے ہیں۔
دیکھیں، جو میں نے بتایا نا، کسی بھی چیز کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے، غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اینڈ ناٹ ٹو مینشن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن میری جو پرسنل انٹیگریٹی ہے وہ اٹ از ٹو برنگ پازیٹیو چینج ان ٹو دس ورلڈ۔
پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جن کو ریکگنائز کیا گیا ایتھیکل ہیکنگ کی وجہ سے۔ ایک 14 سالہ جو ہیں اسٹوڈنٹ، ان کو بھی اسی طرح سے انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملی۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان میں ایتھیکل ہیکرس کی ایک بڑا ٹیلنٹ موجود ہونا کس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے؟
پرابلم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کے اسٹیپس انہوں نے نہیں لیے اس طرح کے ٹیلنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے۔ اب جب کوئی کنٹری، نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو باہر سے آفرس آ جاتی ہیں اور وہ باہر چلے جاتے ہیں، اپنا کیریئر پرسیو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اپرچونیٹیز ہوتی نہیں ہیں۔ جب ہمارا ٹیلنٹ ملک سے باہر جاتا ہے تو کنٹری جو ہے وہ ایک ریورس کنٹری جو برین ڈرین کا شکار ہوتا ہے۔ جو کنٹری برین ڈرین کا شکار ہوتا ہے اس میں انوویٹ کرنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریورس برین ڈرین اسٹریٹجیز کے اوپر کام کرے، جو بھی پاکستان میں ٹیلنٹ ہے ان کو ریٹین کیا جائے، اور یہاں پہ ان کو ایسی اپرچونیٹیز دی جائیں جو کہ باہر جو ہے وہ نہ باہر کا راستہ اختیار نہ کرے۔
بہت سارے ہمارے ویورز نے سوشل میڈیا پہ ہم سے پوچھا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ کس طرح سے ہیکر ایتھیکل ہیکر بنا جایا جا سکتا ہے۔
وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ ہے لوگوں کے لیے جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیسیکلی اس کو ایز اے پروفیشن بھی لیا جا سکتا ہے، بھلے آپ کوئی مثال کے طور پہ جاب بھی نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ دے آر ارننگ $2,000-$3,000 اے منتھ جسٹ بائی رپورٹنگ بکس ٹو گوگل، فیس بک، اور دیر آر پلنٹی آف ویب سائٹس، 1,000+ ویب سائٹس ہیں جو کہ اس وقت آپ کو ریوارڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی بھی چھوٹا موٹا فلو بھی دو تو اسٹارٹنگ فرام $100 اپ ٹو $50,000 تک بھی جو ہے نا باؤنٹی جا چکی ہے۔
رافع، اگر ہم نئے سائبر کرائم بل کی بات کریں، پارلیمنٹ سے جو پاس ہو چکا ہے، سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، اس میں جو ہے وائٹ ہیٹ ہیکر، ایتھیکل ہیکنگ یا ہیکنگ کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، تو اس سے کیا آپ متاثر ہو سکتے ہیں جب یہ قانون بن جائے گا؟
جی بالکل متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ وائٹ ہیٹ ہیکرز سے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ مثال کے طور پہ bbc.com ایک ویب سائٹ ہے، ہم لوگ اس کو اس میں ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کے بعد رسپانسبلٹی ڈسکلوز کریں گے اونر کو، یار یہ ورنیبلٹیز ہیں، اس کو آپ فکس کر لیں اس سے پہلے ایک ملیشیس انٹروڈر نہ آئے۔ سائبر کرائم بل جو ہے، اس کوئی بھی وائٹ ہیٹ ہیکرز کو، سیکورٹی ریسرچرز کو اس قسم کے کوئی پروٹیکشن نہیں دیتا. اس میں ایک سیکشن ہے کہ ہوس اوور ایکسس کریٹیکل ڈیٹا, اس کو اتنے سال کی سزا ہے. ہوس اوور ایکسس موڈیفائز کریٹیکل ڈیٹا, اس کو اتنی سزا ہے. تو اس سیکشن کے تحت جو ہے نا ہم لوگ جو ہیں وہ مجرم بن جاتے ہیں. دوسرا جو سائبر بل کے ساتھ جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سیکشن ہے جس میں کریٹیکل ڈیٹا کی بات کی گئی ہے, جو میں بھی بتا رہا تھا کہ ہوس اوور ایکسس کریٹیکل ڈیٹا, اس کی اتنی سزا ہے. موڈیفائی کرے گا اتنی سزا ہے, ڈیلیٹ کرے گا اتنی اس کی اتنی سزا ہے. تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کریٹیکل ڈیٹا میرے لیے ڈفرنٹ ہے, آپ کے لیے ڈفرنٹ ہے. میرے لیے کوئی پکچر ہو سکتی ہے, آپ کے لیے کوئی ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ سائبر بل میں اس کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں کی گئی کہ واٹ ڈو دی ریئلی مین بائی کریٹیکل ڈیٹا.
رافع, ایک بہت کامن مسئلہ پاکستان میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے کیسز تھے جس میں خواتین کی پکچرز فیس بک سے یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو ہیک کر کے لے لی گئیں اور پھر ان کو پورے انٹرنیٹ پہ پھیلا دیا گیا. yes. اور اس کے بعد پھر کانسیکوینسز آپ کو پاکستان جیسے سوسائٹی میں پتا ہے کیا ہو سکتے ہیں. تو کیسے یوزرز جو ہیں وہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ ان کا جو پروفائل ہے وہ ہیک نہ ہو؟
دیکھیے, یقینی تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. ہم لوگ جو ہے رسک کو مینیمائز کر سکتے ہیں صرف اور صرف. اب کامن پرابلم جو میں نے بتایا کہ یوزر لیول اویئرنیس ہے, یہاں پاکستان میں یوزر لیول اویئرنیس نہیں ہے. جیسے کہ کامن ایشوز ہوتے ہیں کہ خواتین کیا کرتی ہیں, وہ سیلفیز لیتی ہیں اور فیس بک کو اپلوڈ کر دیتی ہیں اور اس کو اونلی می سیٹ کر دیتی ہیں. اونلی می کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ بندہ ہی اس کو ویو کر سکتا ہے جس کے پاس اس کے کریڈینشلس ہیں. اب ایک ہیکر کے پاس اگر اس کے کریڈینشلس آ جاتے ہیں, اٹیکر کے پاس آ جاتے ہیں کریڈینشلس, تو اس کے پاس بھی وہی ایکسیس جو اس خاتون کے پاس ہے. اور اس کے بعد جب وہ پکچرز لیک ہو جاتی ہیں, ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ کوئی چیز لیک ہو گئی تو اٹ از دیئر فار ایور. آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ڈو واٹس ایور وانٹ. اتنے سارے اسکینڈلس جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آئے ہیں, ان کا کیا ہوا. آج بھی وہ ویڈیوز جو ہیں مختلف ڈیپ ویب پہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں. سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ اپنا موبائل بیچتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنا ایس ڈی کارڈ ہی بیچ دیتے ہیں. لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنے ایس ڈی کارڈ سے یا اپنے فون سے یا ایون اپنے کمپیوٹر سے, تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی.
پاکستان کے نوجوان ایتھیکل ہیکر یعنی نیک ہیکر رافع بلوچ گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی ارم عباسی سے. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام شمالی علاقے گلگت بلتستان میں علاقائی زبانوں کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں اسمبلی اجلاس میں ممبر اسمبلی گلگت بلتستان ریحانہ عبادی نے قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. تفصیل کے ساتھ صحافی سید انور شاہ.
قرارداد میں بتایا گیا ہے کہ جدید تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ اپنی نئی نسل کو علاقائی زبانوں سے بھی متعارف کرائے. جس طرح سندھ میں سندھی, بلوچستان میں بلوچی اور خیبر پختونخوا میں پشتو زبان ان کی تعلیمی نصاب کا باقاعدہ حصہ ہے, اس طرح گلگت بلتستان میں بھی علاقائی زبانوں کو باقاعدہ تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے. کیونکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 28 میں ادب, ثقافت اور زبانوں کے تحفظ, ترویج اور اشاعت کی ضمانت موجود ہے. اس حوالے سے ممبر اسمبلی ریحانہ عبادی نے بی بی سی کو بتایا کہ علاقائی زبانیں تو بہت ہیں لیکن مقصد دو زبانوں شینا اور بلتی ہے جن کو محفوظ کرنا ہے.
مین مقصد وہ اردو, یہ بلتی اور شینا ہے. بلتی اور شینا کو میں شامل کرنا چاہ رہی تھی. زبانیں تو بہت سارے ہمارے علاقائی زبان تقریباً 7-8 زبانیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. میری جو مین مقصد تھی وہ شینا اور بلتی ہے. اس زبان کو بالکل ختم ہو رہی ہے, ہماری یہاں پہ کلچر بالکل ختم ہو رہی ہے. مطلب وہ ہے, اور جہاں بھی دیکھا جائے نا, جن لوگوں نے اپنے زبانوں کو فوکیت دی ہے, اپنے زبان کو اہمیت دی ہے, وہ لوگ, وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتے ہیں. جیسے ابھی جاپان میں وہ جاپانیز میں ہوتے ہیں, یہ ایران میں ہے فارسی میں ہی وہ لینگویج ان کی ہے. جنہوں نے اپنی زبان کو اہمیت دی ہے وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتے ہیں. اور مجھے تو بس, میں خود بھی مطلب یہاں پہ نئی آئی ہوئی تھی تو مجھے بھی یہ زبان سیکھنے بہت مشکل ہوئی تھی.
گلگت بلتستان حکومت کے اس فیصلے پر مقامی لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے علاقائی زبانوں کے تحفظ کے لیے ایک سنگی میل قرار دے رہے ہیں. اس حوالے سے ممتاز خاتون سماجی ورکر سریا منی نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ پرائمری لیول کی بچوں کی ضرورت ہے.
یہ تو بڑا اچھا کیا, یہ پہلے ہی, اس سے پہلے ہی زیادہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان میں ہماری جو بستی زبان ہے وہ کافی زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر فارنرز جو ہے اس کو پہلے ہی سے نصاب میں شامل کرنے سوچ رہے تھے. وہ لوگ بہت زیادہ فارنرز آ کے اس پہ ریسرچ کر رہے تھے. لیکن ہمارے بچوں کا جو بیسک نیڈس ہوتا ہے نا, وہ اپنی زبان میں ہی ہونا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے نا لرن کر سکے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے, کیونکہ جب ہمارے بلتی زبان کو رائج کیا جاتے ہیں, جیسے پشتو میں ہے, سندھی میں ہے, عربک میں ہے, تو بلتی زبان کو بھی شامل کیا گیا ہے, تو پھر یہ کافی زیادہ اچھا ہے. کیونکہ جو پرائمری لیول کے جو بچے ہیں اس کا بیسک نیڈ یہی ہے کہ وہ اپنی زبان میں ہی سیکھے تاکہ وہ دوسرے زبانوں کو لرن کر سکیں.
اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے کے مقامی زبانوں کو شامل نصاب کرنے سے گلگت بلتستان کے بچوں کو ان کا حق مل گیا ہے، کیونکہ دیگر صوبوں کے بچوں کے تعلیمی نصاب میں ان کی علاقائی زبان شامل تھی جبکہ گلگت بلتستان میں اسے اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس سے بچوں کو سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور علاقائی زبانوں کو مزید تحفظ حاصل ہوگی۔
گلگت بلتستان میں مقامی زبانوں کو نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ، تفصیل آپ نے صافی انور شاہ سے سنی۔ اور اب سپورٹس کی دنیا سے یہ خبر کہ پاکستانی خاتون سائیکلسٹ سمر خان نے حال ہی میں سائیکل پر اسلام آباد سے گلگت بلتستان میں واقع بیافو گلیشئر تک کا سفر کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ گزشتہ رات واپس لوٹی ہیں، ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع لوور دیر سے ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل سمر خان سے ان کے سفر کی روداد جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا،
سائیکلنگ میں نے کی ہے جو ان کا لاسٹ ولیج تھا ریموٹ، وہیں تک ٹریک کیا ہوا ہے، اٹ میکس آلموسٹ 800 کلومیٹر۔
800 کلومیٹر؟
ہاں جی، ان کے لاسٹ ولیج تک سائیکلنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد 3 دنوں کی ٹریکنگ تھی بیافو گلیشئر تک۔
اچھا، تو وہ جس ولیج کا، جس گاؤں کا آپ بتا رہی ہیں، کچھ نام یاد ہے اس کا؟
جی، اس ولیج کا نام اسکولی ہے، یہ لاسٹ ریموٹ ولیج ہے نا گلیشئر سے پہلے، وہیں پہ جتنے بھی ٹریکرز اور کلائمبرز انٹر ہوتے ہیں تو گاڑی یا جو روڈ ہے وہیں تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر انہیں اتر کے نا ٹریک شروع کرنا ہوتا ہے۔
اچھا، پھر پیدل سفر ہے سارا؟
جی۔
تو وہ کتنے کلو میٹر ہے؟
مجھے تقریباً تیسرے دن کے مڈ میں ہی گلیشئر مل گیا تھا، اس کا سٹارٹ ہو گیا تھا گلیشئر کا۔ تو وہاں جہاں جہاں مجھے پیچز ملتے ہیں کہ وہاں وہاں پہ میں نے سائیکلنگ کی تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر ون وے، اور کیونکہ کنٹینیوس نہیں تھا، بیچ میں راکی ایریاز بھی آتے ہیں، کروسز بھی آتے ہیں۔
اچھا، یعنی چٹانیں بھی ہیں، پہاڑی بھی ہے۔ اور تو اس سارے عمل میں، یعنی اسلام آباد سے آپ کا سفر اور اس اسکولی تک اور پھر آگے جو گلیشئر ہے وہاں تک، کتنے دن لگے اس میں؟
اسکولی تک پہنچتے ہوئے مجھے تقریباً 15 دن لگے تھے، اور اسکولی کے بعد پھر میں نے 3 دن کا ٹریک اور کیا، تو تقریباً یہ 18 دن لگے تھے گلیشئر تک پہنچتے ہوئے۔
آپ کا ویسے یہ پورا جو ایڈونچر آپ نے کیا، پوری جو یہ مہم آپ نے کی، اس کا کوئی خاص مقصد تھا یا بس آپ صرف جانا چاہ رہی تھی کہ میں نکلوں اور یہ سفر کروں سائیکل پر؟
اس سے پہلے بھی میں نے کیا تھا پاکستان سے خنجراب تک کا سفر لاسٹ ایئر، اور اس کے بعد پھر میں نے بیچ بیچ میں کافی سائیکلنگ ریلیز بھی ڈفرینٹ سٹیز میں کرائی، اور اس میرے جو ایکسپیڈیشن کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں سائیکلنگ کو جتنا زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکوں اتنا کروں۔ ایون اس کو میں نے ایز اے سائیکلوتھون ایونٹ رکھا تھا فرام اسلام آباد ٹو اسکولی، میں نے ڈفرینٹ پوائنٹس اور ڈیٹس بھی مینشن کیے تھے کہ لوگ مجھے اپنی سائیکلس پہ ان جگہوں پہ اور ان ڈیٹس میں جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کا رسپانس مجھے بہت اچھا ملا۔ مجھے ڈفرینٹ سائیکلس نے جوائن کیا، ایپٹ آباد سے، بیسل سے، بابو سر ٹاپ سے، جگلوٹ سے، آگے اسکردو والی سائڈ سے، ڈفرینٹ سائیکلسٹ بیچ میں اسٹیشن ٹو اسٹیشن مجھے جوائن کرتے رہے ہیں، اور وہ بہت خوش تھے کہ ایسا کوئی ایونٹ ہوا اور ان کو بھی ان ایریاز میں سائیکلنگ کا موقع ملا۔
اچھا، گویا وہ جو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اس سفر میں کوئی ایسا پیچ، کوئی ایسا حصہ آیا جہاں آپ بالکل اکیلی رہی ہوں؟
جی، میری پیک سمٹ پہ میں بالکل اکیلی تھی، میرے ساتھ صرف ایک کلائمبر تھے جو مجھ سے آگے تھے اور میں ان کے پیچھے کلائم کر رہی تھی، اور ایسا بھی موقع آیا کہ بالکل جیسے آپ ڈیڈ اسپاٹ سے ہو کر آتے ہیں، کیونکہ جب میں پیک سمٹ کر رہی تھی تو بارشوں کی وجہ سے وہ سارے راکس ایسے موبائل تھے، اور میں سمجھی تھی کہ یہ اسٹرانگ ہوگا، تو میں ایک راک کو پکڑ کے اس کے اوپر چڑھنے بھی لگی تھی، تو وہ بالکل میرے اوپر آ کے واپس گرنے لگا، تو مجھے تو اس ٹائم ایسا لگا کہ ابھی میں گر جاؤں گی 5500 کی ہائٹ سے اور اٹ ول بی اینڈ، لیکن الحمد للہ وہ کلائمبرز جلدی سے آ کے انہوں نے اس پتھر کو پکڑ کے مجھے وہاں سے نکلنے کو کہا، اور میں وہاں سے جیسے ہی نکلی تو پیچھے سے انہوں نے راک کو چھوڑ دیا تو اٹ فیل۔
اچھا، تو وہ واقعی کلائمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا؟
میرے لیے تو اس ٹائم فرشتے کا کام بھی انہوں نے کیا۔
اور اس کے علاوہ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ یا کوئی ایسی دلچسپ شخصیت جو آپ کو یاد ہو، جو آپ شاید ساری زندگی یاد رکھیں اس سفر کی؟
اس سفر میں کافی گلیشئر سے میرے ساتھ عجیب عجیب ہوتا تھا، صبح کے ٹائم جب ہم اٹھتے تھے تو گلیشیئرس کے پانی سے ہمیں منہ ہاتھ دھونا ہوتا تھا, گلیشیئرس کے پانی ہمیں پینا ہوتا تھا, رہتے بھی ہم گلیشیئرس پہ تھے.
اور ظاہر ہے یہ گلیشیئر تو بالکل وہ ایک طرح برف کا پہاڑ ہے نا, جمی ہوئی برف ہوتی ہے.
جی جی, بہت سخت سنو, سنو نہیں ہوتا, بہت سخت آئس ہوتی ہے, جیسے راکنگ آپ کی فریزر میں ہوتی ہے جس پہ چلتے ہوئے بھی آپ سلپ ہوتے ہیں, اور وہ اتنی جلدی پگھلتی بھی نہیں, اٹس کوائٹ اسٹرانگ. اور وہاں پہ میں نے اتنے ڈفرینٹ ڈفرینٹ برڈز اور وہ دیکھے اینیملس جو ہم نارملی ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتے بھی نہیں.
اچھا, تو کوئی تصویریں بھی آپ نے بنائی ہوں گی ان کی؟
جی ڈیفینیٹلی, اس کی فوٹیجز پکچرز میں نے لیے ہیں کیونکہ مجھے پروف بھی پرووائڈ کرنا تھا. اور واپسی پہ ہمارا بہت بہت زیادہ وارم ریسیپشن بھی ہوا بائی دی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان, انہوں نے ہمیں ریسیپشن دیا وہاں پہ, سووینیئرز ان کے جو کلچرل ہیڈس وغیرہ وہ انہوں نے پریزنٹ کیا, اور سرٹیفکیٹس بھی دیے آفٹر ٹیکنگ وٹنسز آف کلائمبرز اور جو وہاں کے لوکل لوگ تھے جنہوں نے ہمیں آتے جاتے دیکھا تھا.
اچھا, تو سمر خان یہ بتائیے کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا, یہ انسپریشن کہاں سے ملی؟
سائیکلنگ کا ایک میں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ ٹور کیا تھا فرام اسلام آباد ٹو ایبٹ آباد, تو وہ ٹورنگ سائیکلنگ یا آف روڈ سائیکلنگ آپ کہہ دیں کراس کنٹری کا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اور اس کے بعد مجھے ریکمینڈ کیا کسی نے کہ آپ اگر جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں تو وہ اٹ ول بی کوائٹ سیف اینڈ پیسفل, کیونکہ ایبٹ آباد جاتے ہوئے ہمیں کافی لوگوں نے تنگ بھی کیا تھا, یا وہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی کہ کوئی فیمیل سڑک پہ سائیکل چلائے تو ڈفرینٹ کمنٹس. اور لیکن جب ہم گلگت ہنسا گئے وہاں پہ میں نے پورا پلان آؤٹ کیا اور ہم نے اپنا لاسٹ اسپاٹ کنجراب رکھا تھا, تو اٹ واز اے پیور ٹورسٹ ایریا. وہاں پہ جا کے میرا ایکسپوجر بہت زیادہ چینج ہوا, لوگوں کا وہ رستے میں بھی جو ہمیں ملے انہیں بھی پتہ نہیں تھا, یا جو انٹرنیشنل ٹورسٹ تھے کہ پاکستان میں سائیکلنگ بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان سیف ہے. تو جب انٹرنیشنل لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس میں نے دیکھا آفٹر ہماری ڈاکومنٹری بھی ریلیز ہوئی, تو اس کے بعد پھر میں نے ایک یہ ایم اپنا رکھا کہ اپنے پاکستان کی امیج کو اگر امپروو کرنے کے لیے ہم ایسی اسپورٹس یا ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہماری یوتھ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے, یہ انہیں بھی ایک اویئرنیس مل سکتی ہے کہ پاکستان میں ایسا پاسبل ہے, تو کیوں نہ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے. تو
اچھا سمر خان, ظاہر ہے کہ آپ کراکورم ہائی وے سے آپ گئی ہوں گی ان ایریاز میں خنجراب تک, اور اس پر میں نے بھی سفر کیا ہے گاڑی میں, وہ خاصا خطرناک سفر ہے. پھر یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے کے سفر میں ایبٹ آباد جب آپ جا رہی تھی تو کچھ لوگوں نے اس طرح کے جملے وغیرہ فکرے وغیرہ کسے, ان کے لیے یہ نئی بات تھی. اس سب کے باوجود خطرناک سفر, لوگوں کا رویہ, آپ کے والدین نے کیسے آپ کو اجازت دی, انہیں کیسے آپ نے انہیں منایا؟
اچھا, ویسے میرا پچھلے ٹور کے بعد انہیں ان کا تھوڑا خوف تو دل سے نکل گیا تھا, کیونکہ کراکرم ہائی وے تھرو آؤٹ گلگت بھنزا وہ لوگ بہت پیسفل ہیں اور اتنا اچھا انہوں نے میرا خیال بھی رکھا ہے, مطلب وہ آپ کے مہمان گیسٹ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں لائک فیملی ممبرز. تو وہ نارتھ ریجن ہمارا نہ تو صرف بیوٹیفلی رچ ہے بلکہ وہاں کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی ہمارا ایک بہت پریشیس ایسٹ ہے.
تو آپ کو کراکورم ہائی وے پر سائیکل چلاتے ہوئے ڈر نہیں لگا کہ وہاں ایک طرف اتنا اونچا پہاڑ ہے سر پر اور دوسری طرف اتنی ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے, نیچے دریا بہ رہا ہے, یا آپ نے آنکھیں بند کر لی؟
کچھ پوائنٹ نہیں نہیں کچھ پوائنٹس تو ایسے, گلگت ہونسا والا راستہ تو بہت اچھا ہے آفٹر وہ ہائی وے کے بعد, لیکن سکردو والا بہت ڈینجرس تھا. جیسے ہم جگلوٹ جو آخری پوائنٹ ہے ادھر سے انٹرنس پوائنٹ ہوتا ہے سکردو میں انٹر ہوئے, تو اس کی روڈ بھی کافی رف ہے اور وہ ون وے ٹریک ہے, تو ادھر مجھے تھوڑا سلو کر کے بالکل پہاڑ کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ کرنی پڑی, کیونکہ ہمارے جو بہت وہ ہیوی ٹرکس بھی وہاں سے گزرتے ہیں, وہ تھوڑا راستہ ڈینجرس تھا. باقی سکردو میں انٹرنس کے بعد بھی اٹ واز ہاٹ, کوائٹ ہاٹ ڈیزرٹ ایریا, لیکن سیف تھا وہ.
یہ تھی پاکستانی خاتون سائیکلسٹ سمر خان, جنہوں نے اسلام آباد سے بیافو گلیشیئر تک 800 کلومیٹر کا دشوار سفر سائیکل پر کیا اور اب تک ناسر ہونے والی ایک چوٹی تک پہنچنے کی بھی کوشش کی. سمر خان کی کہانی اور تصاویر آپ کو bbcurdu.com پر بھی ملے گی, جہاں عنوان ہے گلیشیئر پر سائیکلنگ کا ریکارڈ سمر خان کے نام. آج صاحبین کا بڑا موضوع ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے گزشتہ روز پاکستان اور فوج مخالف بیان سے پیدا ہونے والا بحران تھا, اور اگر آپ آج کا صاحبین دوبارہ سننا چاہیں تو پتہ ہے bbcurdu.com, جہاں آپ کو آج کے صاحبین کا لنک ملے گا. اس کے علاوہ بی بی سی اردو کا صفحہ ہے فیس بک پر, وہاں پر بھی آپ صاحبین سن سکتے ہیں. آج کا پروگرام یہاں اختتام کو پہنچا, ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر حملے کی تحقیقات میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. جنوبی ہندوستان کی اداکارہ اور سیاستدان رمیا پر ان کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان جہنم نہیں ہے, غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے. القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل افریدی کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی ہو گئی ہے. نائجیریا میں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروہ بوکو حرام کے کئی اہم ارکان ملک کے شمال میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. سری لنکا میں 5,000 لاپتہ افراد کے کیسز کے جائزے کے لیے ایک خصوصی محکمہ قائم کرنے کے لیے قانون کی منظوری دی گئی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.